الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد ایک بات درود پاک پڑھنی اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار دو مرتبہ سفر کے اندر گم ہوا اور سرکار نے اس کے تلاش کرنے کا مستقل حکم دیا. یہ ہار حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے لیا گیا تھا عاریتن، جو سفر سے لوٹ کر انہیں پہنچانا ہے، اور جب گلے پر ہاتھ گیا تو دیکھا کہ ہار نہیں ہے. اب ہار کسی کی امانت ہے اور امانت کا مالک تک پہنچانا ضروری ہے. حدیث شریف میں امانت کو ایمان کہا ہے، چنانچہ ارشاد ہے سرکار کا لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا ایمان مکمل نہیں ہے جس کے اندر آنیسٹی نہیں ہے، امانت داری نہیں ہے. جب گلے پر ہاتھ گیا دیکھا کہ ہار ہے نہیں، تو آقا انعامدار تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کیا اور یوں کہا کہ سرکار میرا ہار غائب ہے، ہار قیمتی نہیں تھا لیکن اس کو لوٹانا ضروری تھے، کیونکہ یہ میری اپنی ملکیت نہیں ہے، کسی کی ہے. سرکار نے اس موقع پر پورے قافلے کو رکنے کا حکم دیا. معلوم ہوا امانت داری بہت بڑی چیز ہے. اتنا بڑا ہزاروں کا قافلہ چل رہا ہے، سرکار نے روک دیا. لوگوں نے پڑاؤ ڈال دیا، خیمے ڈال دیے. سرکار نے حکم دیا ہم بھی تلاش کرتے ہیں ہار، تمہیں بھی مل جائے تم بھی تلاش کرو. ہار کی تلاش شروع ہو گئی لیکن رات کافی گزر گئی. صحابہ کرام کو فکر ہو گیا. اس بات کی فکر یہ ہوئی کہ نماز فجر ہونے والی ہے، وقت ہو رہا ہے، لیکن ہم ایسی جگہ پر ہیں جہاں پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے. آپ کینیڈا میں کبھی بھی سفر کریں، کہیں بھی کریں، ہر جگہ پانی دستیاب ہے. اس ملک میں، دنیا میں سب سے زیادہ پانی ہے. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ملک کو اللہ نے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے. عرب کے علاقے میں تو پانی کا مل جانا بہت بڑی نعمت. لوگ پینے کا پانی مشکیزوں میں اونٹوں پر ڈال کر لے کر چلتے تھے، وضو کا پانی بھی لے کر چلتے تھے، لیکن جہاں پر سرکار کا قافلہ تھا وہاں پانی ندارت تھا. سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے صحابہ اور جا کر کہا دیکھو آپ کی بیٹی کتنی بھولی بھالی ہے، ہار کسی کا تھا تو خیال رکھنا چاہیے، گم کر دیا، پورے قافلے کو روک کے رکھ دیا، اب تم ہی بتاؤ ابو بکر فجر کی نماز ادا کیسے ہوگی، نماز کی فکر بہت بڑی فکر ہے، کیونکہ جتنی عبادتیں ہیں اسلام میں ان تمام میں بزرگ ترین عبادت نماز ہے، ہر جگہ نماز دی ہے، ہر جگہ بچہ پیدا ہوا ایک کان میں اذان دوسرے میں اقامت، کیوں؟ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان کچوکا لگاتا ہے، بچہ روتا ہے، شیطان کے مارنے سے بچہ روتا ہے، شیطان کو بھگانے کا سب سے اچھا علاج اذان ہے، اس لیے فرمایا اب یہ شیطانی اثر بچے پر نہ ہو جائے تابڑ توڑ اذان دے دو، اور اذان ایک کان سے دو گے تو دوسرے کان سے نکل نہ جائے تو دوسرے میں اقامت دے دو، آدمی کچے کان کا ہے ادھر سے سنتا ہے ادھر سے نکل دیتا ہے، اس بنا پر ایک کان میں اذان تو دوسرے کے اندر اقامت کہنے کو فرمایا۔ حدیث میں ایک عجیب مضمون بیان کر دیا، فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے، اور مخصوص الفاظ آتے ہیں کہ ریح خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے اور اتنی دور چلا جاتا ہے جہاں وہ اذان کی آواز نہ سن سکے۔ سوال ہوتا ہے کہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ مشائخ فرماتے ہیں کہ شیطان کی دعوت اور اللہ کے منادی کی دعوت میں بالکل کنٹراسٹ ہے، شیطان بلاتا ہے برائیوں کی طرف، منادی بلاتا ہے اللہ کی طرف، شیطان کی دعوت جہنم کی ہے، منادی کی دعوت جنت کی ہے، تو دونوں میں ٹکراؤ ہے، اس ٹکراؤ کی وجہ سے شیطان بھاگتا ہے اتنی دور چلا جاتا ہے جہاں اسے آواز نہ آئے۔ بعض مشائخ نے ایک اور بات لکھی ہے، انہوں نے لکھا کہ شیطان اس لیے دور چلا جاتا ہے کہ قیامت کے دن اذان کا اس کو گواہ نہ بننا پڑے، کہ میرا منادی پکار رہا تھا تو تو گواہ ہے کہ نہیں ہے، تو گواہی نہ دینی پڑے اس بنا پر دور چلا جاتا ہے۔ لیکن حدیث میں فرمایا کہ جب نماز شروع ہوتی ہے شیطان لوٹ کر آ جاتا ہے، اور نماز کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، حدیث شریف میں فرمایا کہ شیطان انسان کے خون میں ایسا دوڑتا ہے جیسا کہ خون رگوں میں دوڑتا ہے، نظر تو آتا نہیں لیکن جو وہ خیالات ہیں وہ دوڑاتا ہے، ہماری نماز کو خراب کر دینے کی کوشش کرتا ہے، نماز خیالات کی نظر ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا نماز خیالات سے پاک رہے، دنیاوی افکار سے پاک رہے، طرح طرح کے تصورات سے پاک رہے، اور نماز میں کنسنٹریشن پورا اللہ کی طرف ہو جائے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا اس کے لیے بھی آقا نے طریقہ بتایا ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا جب نماز پڑھو تو اس طرح سے پڑھو کہ یہ آپ کی آخری نماز ہے، اس کے بعد شاید آپ کو اور کوئی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، تو اس وقت جب کہ آخری نماز ہو کیسی پڑھی جائے گی نماز؟ اس شان کی نماز جو ہے پڑھیں گے تو تصور آ بھی جائے تو بہت شاذ اور نادر کے درجے میں آئے گا، کیونکہ یہی خیال کہ آخری نماز ہے، آخری نماز ہے۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب شیروانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک عجیب نسخہ اور بھی بتلایا۔ ایک ہے خیالات کو دعوت دینا کہ آئیے تشریف لائیے، جیسے مہمان کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیے کھانے تشریف لائیے، تو ایک ہے خیالات کا لانا اور ایک ہے خیالات کا آنا۔ آنا فطری ہے، لانا یہ غیر فطری ہے، ہماری طرف سے ہے۔ فرمایا یہ کہا نا کہ تصورات اور دنیا کے خیالات نماز میں پریشان نہ کریں، تو فرمایا یہ وہ تصورات ہیں جو پیدا کیے جاتے ہیں، پکائے جاتے ہیں، لائے جاتے ہیں۔ آ گیا تو پرواہ مت کرو، لگے رہو نماز میں، سوچو میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، تلاوت ہو رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، تسبیحات پڑھی جا رہی ہیں، اللہ کی عظمتیں بیان ہو رہی ہیں، تصور کرو نماز انشاءاللہ درست ہو جائے گی۔ مثال کتنی اچھی دیتے ہیں اللہ والے کہ جب شیپ چلتا ہے سمندر میں تو چاروں طرف سے موجیں آتی ہیں، لیکن ناخدا، ناخدا یعنی ناؤ کا خدا، ناخدا وہ لگاتار اسے پتوار لگا کر آگے بڑھاتا ہے موجوں کے مقابلے میں۔ وہ موجوں سے ڈر کر کنارے پر نہیں ٹھہر جاتا، بلکہ وہ موجوں کا مقابلہ کر کے منزل تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا بالکل اسی طرح جب خیالات کے موجیں آئیں تو تم اللہ کی عبادت کرنے کے مقصد کو سامنے رکھ کر آگے بڑھتے چلے جاؤ تو انشاءاللہ آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ حدیث میں ایک اور واقعہ بھی نقل فرمایا ہے، آخری نماز کیسی پڑھی؟ ایک صحابی کو مشرکین نے گرفتار کر لیا، مکے لے آئے اور اپنے دل کی بڑاس نکالنے کے لیے اور اپنے آبا و اجداد کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے ان کے لیے سولی لٹکائی ہینگ کرنے کے لیے، مکے سے باہر نکال کر لے آئے۔ اور باہر نکال کر لائے اور یوں کہا کہ واٹ از یور لاسٹ ویش اینڈ ڈیزائر، وی ول فلفل دیٹ ڈیزائر۔ آپ جو ہے اپنی آخری تمنا بیان کیجئے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کو کورٹ میں موت کا پیغام سنا ہے، اقبال بھائی سن رہے بات، تو فرماتے ہیں کہ جج انگریز تھا، اس انگریز جج نے موت کی خبر سنائی کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہ میرے پاس کاغذ ہے، تمہیں موت کے گھاٹ اترنا ہے اور اس کے اوپر میں دستخط کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو اپنی آخری تمنا پوری کرنے کا اختیار ہے، آپ آخری تمنا اپنی کہہ دیجئے، ہم پوری کر دیں گے۔ تو سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے سر کو جھٹکا دیا، بڑے خوبصورت زلفیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی اور بڑے حسین تھے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ امیر شریعت اس قدر حسین تھے کہ خالی کسی جگہ کھڑے ہو جاتے تھے تو لوگ دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے تھے، لیکن جب تقریر کرنا شروع کرتے تھے تو جب چاہتے تھے مجمع کو رلاتے تھے، جب چاہتے تھے مجمع کو ہنساتے تھے، اور تقریر ہماری پون گھنٹے میں مشکل سے جیسے ویسے کر کے ہم پوری کرتے ہیں، اور شاہ صاحب عشاء کے بعد سے فجر میں ختم کرتے ہیں، پوری رات بیان، اور یوں کہتے ہیں کہ ہم کو الفاظ کی تلاش کرنی پڑتی ہے، اور شاہ صاحب کی تقریر میں الفاظ دست بستہ کھڑے رہتے ہیں کہ ہمیں بھی موقع ملے، بڑی دھورندھر تقریر ہوتی. شاہ صاحب جب قرآن پڑھتے تھے ڈاکٹر صاحب، تو اتنا شاندار قرآن کریم پڑھتے تھے کہ حضرت علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یوں لگتا ہے جیسے قرآن ابھی اتر رہا. جب انگریز جج نے یوں کہا کہ آپ اپنی آخری تمنا ظاہر فرمائیے، تو سر کو جھٹکا دے کر کہا کہ میں نے جنگلوں میں قرآن سنایا تو درندے ساتھ ہو گئے، اور میں نے پہاڑوں پر قرآن سنایا تو پرندے ساتھ ہو گئے، اور میں نے سمندروں پہ قرآن سنایا تو مچھلیاں ساتھ ہو جائیں گی. میں چاہتا ہوں کہ یہاں انسانی لاشوں کو آخری بار، ہر جگہ جب قرآن پڑھا ہے تو عدالت میں بھی قرآن سنا دوں. جج نے کہا اجازت ہے. جیسے ہی اجازت ملی جھوم کر قرآن پڑھنا شروع کیا، والحانہ طریقے، مصر کا قاری کیا پڑے گا. شاہ صاحب کے قرآن میں عشق بھی ملا ہوتا تھا، ان کی تلاوت میں درد بھی تھا بلا کا. بڑا زبردست قرآن کریم پڑھا، جج کے ہاتھ میں کاغذ کانپ رہا تھا، اور جج نہ سمجھنے کے باوجود رو رہا تھا، اور قرآن کے اختتام پر کاغذ پھاڑ کر کہا جس کو اللہ نے ایسا دردناک پڑھنا نصیب کیا ہو جھوٹا نہیں ہو سکتا، جو مقدمہ جھوٹا ہے اور سید عطا اللہ سچا ہے، کیونکہ اس کے منہ سے نکلنے والے قرآن نے مجھے رلا دیا ہے. میں قرآن نہیں سمجھا، لیکن اس کی درد بھری تلاوت نے میرے دل کو رلا کے رکھ دیا. صحابی سے پوچھا گیا آپ کی آخری تمنا کیا ہو سکتی ہے، انہوں نے کہا کہ میرا اعمال نامہ بند ہو رہا ہے، تو لاسٹ عمل میرا اللہ کے دربار میں پہنچے تو میں چاہتا ہوں وہ نماز ہو، تو مجھے دو رکعت پڑھنے کا موقع دے دیا جائے. دیکھا عشق، دیکھا، دیکھیے محبت، دیکھیے دیکھیے نمازوں سے تعلق، دیکھیے نہ بیوی کا تذکرہ کیا، نہ وائف کو دیکھنے کے لیے کہا کہ یہ بھی نائف ہو سکتی ہے، اور کہا مجھے رفیق حیات کو بھی نہیں دیکھنا ہے، مجھے بچے کچے بھی نہیں چاہیے، مجھے بینک بیلنس بھی نہیں دیکھنا ہے، مجھے دیکھنا ہے تو بس دو رکعت اور سجدے دیکھنا ہے. مشرکین نے اجازت دے دی، اچھی بات ہے، پڑھو نماز. اب ادھر تو رسا لٹک رہا ہے، سولی لٹک رہی ہے، ادھر لوگ تلواریں لے کر کھڑے ہیں کہ کب ختم کرے اور ہم ان کو ختم کریں، اور تلوار کے سائے میں اور لٹکتی ہوئی سولی کے نیچے یہ صحابی انتہائی سکون سے نماز پڑھ رہے ہیں، بہت اطمینان سے نماز پڑھی جا رہی ہے. جب نماز ختم کر دی یوں کہا میں تو چاہتا تھا کہ ایسی نماز پڑھوں جیسی کہ روزانہ گھر پہ پڑھتا تھا، لیکن میرے زیادہ لمبی نماز کرنے سے تم یہ سمجھو گے کہ میں زندگی کو لمبا کرنا چاہتا ہوں، مجھے زندگی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اگر ہے تو نماز میں ہے. نماز کتنی والحانہ چیز ہے اور کس قدر عظیم عبادت ہے کہ دنیا سے جاتے جاتے تمنا فرمائی تو دو رکعت کی تمنا فرمائی. شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے دنیا سے جاتے جاتے آخری تمنا میں دو رکعتیں پڑھنے کی بنیاد یہ صحابی نے ڈالی ہے. خیر تو میں بات کہہ رہا تھا کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو شیطان آ جاتا ہے. تو ایک صاحب نے سوال کیا مجھ سے کہ مولانا اذان کا درجہ اونچا کہ نماز کا؟ اذان میں شیطان بھاگ جائے اور نماز میں آ جائے تو معلوم ہوا کہ نماز سے اذان اونچی ہے. تو حنیف بھائی ہمارے مولانا ابرار صاحب کے آپ خادم رہے ہیں, انہوں نے جواب دیا ہے, بہت اچھا جواب دیا. علماء کے پاس وہ چیزیں مل جاتی ہیں جو میں کہا کرتا ہوں کہ آپ کو برسوں کے مطالعے میں نہیں مل سکتی. آپ کتابیں کھنگالتے رہیں گے نہیں ملے گا, اور اللہ والوں کے پاس بیٹھ جائیں گے, علماء کے پاس بیٹھ جائیں گے, چند منٹوں میں اللہ تعالیٰ وہ چیزیں عطا فرما دیتے ہیں جو آدمی برسوں میں نہیں نکال پاتا. یوں فرمایا کہ کوئی شرابی ہے جو روزانہ شراب کا عادی ہے, جب اس کو پتا چلتا ہے کہ علاقے کا انسپیکٹر دورے پر نکلا ہے اور وہ پیچھے میں بیٹھ کر اور شراب خانے میں بیٹھ کر شراب پی رہا ہے تو جام پھینکے گا, نشہ کافور ہو جائے گا اور دوڑ کر بھاگ جائے گا انسپیکٹر کا نام سن کر, آئے گا گرفتار کر لے گا. لیکن شرابی شراب خانے میں بیٹھا ہو اور وہ اخبار میں خبر پڑے کہ آج تمہارے شہر میں وزیر اعظم آ رہے ہیں, آج پرائم منسٹر آ رہے ہیں, وہ دو جام اور پیے گا اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا, تو مجھے یہ بتاؤ کہ وزیر اعظم کا درجہ اونچا ہے کہ انسپیکٹر کا درجہ اونچا ہے؟ بس یہ اثر کی بات. اللہ تعالی نے ہر چیز میں تاثیر رکھی ہے, اذان کی یہ تاثیر ہے, نماز کی اور تاثیر ہے. شیطان نہیں چاہتا کہ نماز پوری ہو جائے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے تھے, حضرت میرا ایک سامان گھر میں گم ہوا ہے, ملتا نہیں ہے, بڑے وظیفے پڑے, بڑے میں نے تعویذ کیے لیکن ملتا ہی نہیں. حضرت آپ کوئی علاج بتا دیجئے کہ مل جائے. فرمایا بیٹا دو رکعت نماز پڑھ لیں اور اللہ سے دعا کر لیں, مل جائے گا. مل جائے تو مجھے اطلاع دے دینا. وہ گیا, اس نے کہا یہ تو بڑا اچھا نسخہ بتایا نماز. گھر گیا, دو رکعت کا تحریمہ باندھ دیا. اللہ تعالیٰ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو بڑی سمجھ عطا فرمائی, بڑا فقہ عطا فرمایا. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الخلق عیال ابی حنیفہ فی الفقہ, فقہ کے اندر جتنے لوگ ہیں سب امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, بچے ہیں. فرماتے ہیں وہ گھر گیا اور اس نے دو رکعت شروع کی. جیسے ہی رکوع میں گیا تو اس کو وہ چیز یاد آ گئی, رکوع ایسے ہی سیدھا ریز ہوا, گھر پہنچ گیا, جا کر اپنی الماری کھولی تو وہ چیز وہاں مل گئی. اللہ کا شکر ادا کیا, ارے امام صاحب سبحان اللہ آپ نے کیا جو ہے وظیفہ بتایا ہے, کیا شاندار. اب میں کوئی چیز گم ہو تو یہ پڑھوں گا, ارے اللہ کے بندے روزانہ پنج وقتہ نمازیں فرض ہے. کہتے ہیں گاؤں کے اندر ایک بیل ادھر ادھر چکر کاٹتا تھا, بار بار مسجد کے اندر آ جاتا تھا. ایک دن مسجد کے اندر آ گیا, مؤذن صاحب نے اس کو باندھ دیا. مالک کو پتا چلا, لوگوں نے بتایا کہ تیرے بیل کو باندھ دیا ہے. وہ آیا گھبرایا ہوا, ارے مؤذن میرا بیل چھوڑ دے بھائی. کہا نہیں میں تو اس بار ذبح کر ڈالوں گا, یہ روزانہ مسجد میں چلا آتا ہے, انہیں مالک ہے تو خیال رکھنا چاہیے. خیال نہیں رکھتا تو اس کا, جب دیکھو تو مسجد کے اندر گھس کے آ جاتا ہے. کہا بھائی جانور ہے بےچارا, نہیں سمجھتا آ گیا مسجد میں, میں سمجھدار ہوں, میں کبھی آیا کیا. نماز بہت بڑی عبادت. فرماتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آیا, حضرت آپ کا نسخہ بڑا کارگر رہا, گم شدہ چیز مل گئی. حضرت نے فرمایا کہ کب ملی, خیال کب آیا؟ کیونکہ معلوم تھا کہ نماز پڑھنے نہیں دے گا شیطان, یہ مشکل سے مسجد میں اور نماز کے لیے آیا ہے تو اس کو پڑھنے نہیں دے گا، کچھ نہ کچھ اس کو کام ایسا بتائے گا کہ یہ نماز اس کی بے چین کر دے یا ختم کر دے۔ کہا وہ رکوع ہے حضرت، بالکل یاد آ گیا، پہلی رکعت کا رکوع ہوا اور چیز یاد آئی۔ تو امام صاحب نے بڑا سمجھداری کا سوال کیا کہ پھر نماز تو آپ نے پوری کر لی ہوگی۔ فرمانے کہ رکوع میں اللہ نے مسئلہ حل فرما دیا تو سجدے کی تکلیف کیسے اٹھاتا تھا میں۔ انسان بڑا خود غرض ہے، مطلب ہو تو کرتا ہے کوئی کام، مطلب نکل گئی ہے تو پہچانتے نہیں۔ آنکھیں ہوئی چار اور دل میں آیا پیار، بس کوئی مقصد کوئی غرض۔ دوستو اللہ کی عبادت جو کرنا ہے وہ بے غرض کرنا ہے، اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، لوجہ اللہ کرنا ہے۔ نماز میں نیت کرتے ہیں کہ میں رکعتیں جتنی بھی پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ مسجد بنائی کسی نے تو تختیوں کے لیے اور تختوں کے لیے نہیں بنانی، بڑی بڑی تختی جھوم جائے، میرا نام ہو جائے۔ حدیث شریف میں بہت کھلم کھلا الفاظ آئے ہیں، من بنا مسجدن للہ بن اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، رواہ البخاری۔ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، اور سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا اللہ کا کرم کیا ہے، فرمایا کبوتری کے انڈے کے برابر بھی اگر اس نے مدد کیا ہے مسجد کے اندر، اللہ تعالیٰ اس کا بھی بہترین بدلہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ قسطلانی نے عجیب واقعہ لکھا، فرماتے ایک آدمی مسجد بنا رہا تھا اکیلا، پیسہ بھی اس کا اور کنسٹرکشن بھی وہ خود کر رہا تھا اکیلے ہاتھ سے، کہنے میں اللہ کا گھر اکیلے ہاتھ سے بناؤں گا، پیسہ بھی لگے گا، میری جان بھی لگے گی، میرا مال بھی لگے گا، کر رہا ہے کام۔ اتفاق سے جب مچان بنایا اس نے، کوئی دیواریں اونچی ہوگی تو دیواریں اونچی ہوئی تو مچان بنایا، اور برکس وغیرہ جو ہے اس کے اوپر رکھ دیا، اور پھر خود اوپر چڑھا اور سیٹ کرنے لگا، برابر لگانے لگا۔ ایک برک نیچے گر گئی، ایک گزرنے والا وہاں سے گزر رہا تھا، مسلمان تھا ماشاءاللہ، تو اللہ کا گھر بنا۔ ہم لوگ تو کیا ہے، پیسہ دے کے چھوٹ جاتے ہیں، بھائی ہمارے اتنے لکھ لو، ہمارے اتنے لکھ لو، پھر تم جانو تمہارا کام جانو۔ کچھ دوسرے حضرات ہوتے ہیں تو تھوڑا انٹرسٹ لیتے ہیں، بھائی کیسی بنا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ کچھ دوسرے حضرات ہوتے ہیں وہ ٹانگے کھینچنے کے پیچھے رہتے ہیں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں، تو الگ الگ طبقے ہیں لوگوں کو۔ بہرحال وہ جو تھا اس نے دیکھا کہ اینٹ گر گئی ہے، تو بھیا میں دے دوں اینٹ، آپ کو اترنا پڑے گا پھر۔ کہ نہیں میں لیتا ہوں۔ کہ نہیں میں دیتا ہوں۔ اینٹ اٹھائی اور اٹھا کر کے اس کو دے دی اور اپنے راستے پر چلنا شروع کر۔ اب جب مسجد مکمل ہو گئی تو مسجد بنانے والے نے خواب دیکھا۔ علامہ قسطلانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑے شارع بخاری ہیں اور بڑی مستند ان کی شرح ہے بخاری کی، یوں کہا کہ میں نے دیکھا خواب میں کہ اللہ جو مسجد بنائی اتنا خوبصورت جنت کے اندر جو ہے ایک محل میں نے دیکھا، تو میں نے پوچھا کہ اے فرشتوں یہ گھر کس کا ہے، تو جواب دیا کہ تیرا ہے۔ ہاں کیوں یہ گھر ملا مجھے؟ فرمایا حدیث نہیں پڑھی تم نے، جو دنیا میں اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ جنت میں اس کا گھر بناتے ہیں، تو تو نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، اللہ نے تیرے لیے بہترین محل بنا دیا، تو نے تو کیچڑ اور گارے کا مکان بنایا، اللہ نے سونے چاندی کا محل بنایا، ہیرے موتی لگائے، زبرجد لگائے، مشک و عنبر کے دارے لگائے اور شاندار تیرے لیے مکان بنایا۔ لیکن اے اللہ یہ میرے محل کے پڑوس میں سیم بالکل دوسرا ایک محل نظر آ رہا ہے، یہ کس کا ہے؟ فرمایا یہ اس کا ہے جس نے تجھے مسجد بناتے ہوئے نیچے سے گری ہوئی اینٹ دے دی تھی، خالی اتنا کیا تھا لیکن اخلاص کے ساتھ کیا تھا، اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، اور اٹھا کے خالی ایک اینٹ دی تھی تو اس نے کہا اللہ میں تو محنت کر کر کے تھک گیا، اس نے خالی اینٹ دے دی تو نے محل دے دیا۔ فرمایا اینٹ والے کو خالی اینٹ دینا یہ میری شان رحمت کے خلاف ہے، اس لیے میری رحمت جوش میں آئی اس کو بھی محل بنا کے دے دیا۔ تو اللہ کا کرم بڑا عجیب ہے، اللہ کی بخششیں عجیب ہے، رحمت حق بہانہ بھی جو ہے اللہ کی رحمتیں تو بہانے تلاش کرتی ہے، بہا نمی جو ہے یعنی بہت بڑی کوانٹٹی میں اعمال کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹا ہو لیکن اخلاص کے ساتھ کیا ہوا عمل ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول کر لیا جائے، اللہ کے یہاں پسند کر لیا جائے۔ بات چل رہی تھی کہ نماز بڑی زبردست عبادت ہے، نماز انتہائی اہم عبادت ہے، اس بنا پر صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ آپ کی بیٹی نے فجر کی نماز کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ حضرت والا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ فجر کی نماز اللہ تعالی سے محبت کا امتحان ہے، جو صبح کے اندر کامیاب ہو گیا شیطان کے پیر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور جو صبح میں سویا رہا تو شیطان اس کو برابر جو ہے سلاتا ہے اور اس کو کہتا ہے علی کا نوم طویل، تیرے اوپر لمبی رات ہو، خوب سو، آرام سے سو، جبکہ رات کو نہیں اٹھا۔ تو عشاء میں دعا کر کے سونا کہ اللہ فجر کی نماز با جماعت عطا فرما۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت لگاتے تھے اور نماز کے بعد چیک کرتے تھے، صف کے اندر دیکھتے تھے کون لوگ ہیں، ایک نظر میں دیکھ لیتے تھے مدینہ تھا کتنا، اب جو مسجد نبوی ہے اتنا مدینہ تھا، ایک داروغہ نظر نہیں آیا جس کو ذمہ داری رات کو گشت لگانے، اور ادھر ادھر جو بیکار قسم کے لوگ مجلس آرائی کرتے ہیں ان کو بھگانے کی، کہ گھر جاؤ یہ رات جو ہے بیکار وقت گزارنے کی نہیں، یہاں مجھے کچھ لوگ نظر آئے جو رات کو والی بال کھیل رہے ہیں، جبکہ رمضان کا مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے، جبکہ رمضان کا مہینہ عبادتوں کی بہار کا مہینہ ہے، جبکہ رمضان کا مہینہ اللہ سے لینے کا مہینہ ہے، یہ کھیلنے کا مہینہ نہیں ہے دوستو۔ اللہ کے ولیوں کا عالم یہ رہا اور ایمان والوں کا عالم یہ رہا، 29 شعبان کے اندر اپنے ساتھیوں سے ملاقات کر لی، فرمایا پہلی شوال کو عید کے دن اب لمبی بات کریں گے، اس سے پہلے دسترخوان پر 2-4 بات وہ بھی مسئلے کے سلسلے میں کرنا، باقی کوئی دنیاوی بات بھی نہیں کرنا، میں ایک لمحہ بھی رمضان کا ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ جبکہ آج ہمارا عالم یہ ہے کہ رمضان کی مبارک راتوں کو ہم ضائع کر ڈال رہے ہیں، یہ معتکفین اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے اللہ کے دروازے پہ بستر کیوں لگایا ہے، کیوں اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں یہ لوگ، یہ اس لیے آئے ہیں تاکہ ان کو اللہ تعالیٰ وہ رات عطا فرمائے جس رات کی انہوں نے تمنا کی تھی کہ اس میں ان کی دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے اور تمام ایمان والوں کی دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے، یعنی وہ لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر اس کی تلاش میں 10 راتیں انہوں نے قربان کر ڈالی، اور 10 راتیں دنیا تمام کو چھوڑ کر جو ہے وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعتکاف کو قبول فرما لے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ بڑی فکر کی چیز جو ہے وہ نماز ہے، اور فجر کی نماز انتہائی طور پر اہم ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقتہ نمازوں کی توفیق عطا فرمائیے، انکلوڈنگ بیان ہے اس بنا پر کہ ایک طرف جو ہے تلاوت قرآن کی اہمیت بتائی ہے تو دوسری طرف فوری طور پر نماز کی پابندی کی بات کہی ہے، تو وہ تلاوت قرآن کا مسئلہ بھی چل رہا ہے اور ساتھ کے ساتھ جو ہے وہ یہ مسئلہ بھی چل رہا ہے کہ نماز کی پابندی ہو جائے، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعلنا عتقاء شهر رمضان اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النيران اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کوتاہیوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما اے اللہ ہمارے ایک ایک وقت کو ایک ایک لمحے کو اے اللہ ضائع ہونے سے بچا لے اے اللہ عبادتوں میں لگوا دے اے اللہ فضولیات سے بچا دے اے اللہ معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرما لے اے اللہ جو حضرات نہیں کر سکے اعتکاف کسی وجہ سے اے اللہ ان کے تمام اعمال کو قبول فرما لے ان کی عبادتوں کو قبول فرما لے اے الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین